جمعرات 4 جولائی، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستان میں قلعدم جماعت الدعوہ کے امیر اور دیگر افراد کے خلاف دہشت گردی میں مالی معاونت کے مقدمات درج، کیا پاکستانی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
عمران خان نے 20 جولائی کو یو ایس وزٹ کرنے، ان کی وہاں پر ملاقات ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کے لیے وہ اپنی پاکٹ میں کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔
بلوچ حقوق کے لیے سرگرم کارکنان نے اپنے ساتھی راشد حسین پر چینی قونصل خانے پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔
اس طرح ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ملزم قرار دے کر حبس بھیجا میں رکھنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔
تفصیل یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے ساتھ سہیل سے۔
پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبہ پنجاب کی قلعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کرنے کے الزام میں مقدمات درج کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چند اعداد و شمار سے آگاہ کیا۔
ہم نے جو اسکیم دی اس میں 137,000 لوگوں نے رجسٹر کیا، جو ٹیکس پیمنٹس کی گئیں اس اسکیم کے تحت اس کا نمبر تقریباً 70 ارب روپے ہے، اور ایک اچھی چیز جو ہے بہت بڑا نمبر ہے وہ نئے ٹیکس پیئرز کا ہے۔
سوڈان کی عسکری کونسل اور جمہوریت پسند مظاہروں کی قیادت کرنے والوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تاکہ ایک نئے انتظامی ادارے پر اتفاق ہو پائے جو ملک میں انتخابات کا انعقاد کروا سکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا لیبیا میں تارکین وطن کے حراستی کیمپ پر ہونے والے فضائی حملے پر مشترکہ مذمتی بیان پر اتفاق نہ ہو سکا۔ برطانیہ نے لیبیا میں ہونے والے حملے کی مشترکہ بیان میں مذمت کرنے کی پیشکش کی، جس کو امریکی سفیروں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ایسے فیصلے سے قبل انہیں واشنگٹن سے اجازت لینا ہوگی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے عراق میں ان جیلوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جن میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق شمالی عراق میں واقع ان جیلوں کی چند لی گئی تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ قیدیوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی جا رہیں۔ آسٹریلیا میں انسداد دہشت گردی کے لیے حکومت جلد ایک قانونی مسودہ پیش کرے گی، جس کا مقصد عراق اور شام کی جنگ میں حصہ لینے والے آسٹریلوی فوجیوں کو ملک واپس داخلے سے 2 سال تک روکا جا سکے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہے تھے ساتھ سہیل۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں بنگالی فلموں کی مقبول اداکارہ اور 9 منتخب رکن پارلیمان نصرت جہاں کی جانب سے ایک ہندو دیوتا کی پوجا کرنے پر بعض مسلمان علماء نے اعتراض کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے قلعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف دہشت گردی کے لیے فنڈز جمع کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیے ہیں۔ کیس کے ساتھ پاکستان نے عالمی برادری کے اس نقطے کو بھی تسلیم کیا ہے کہ اسے ہر قسم کی شدت پسند تنظیموں سے یکساں خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مطابق حافظ سعید سمیت جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے 12 رہنماؤں کے خلاف پنجاب کے مختلف شہروں میں 23 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان تمام افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر سرکاری یا ٹرسٹ تنظیمیں قائم کیں جو کہ دہشت گردی کے لیے اکٹھا کیے جانے والے فنڈ سے بنائی گئیں، اور پھر انہیں استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے مزید پیسے جمع کیے گئے۔ دفاعی تجزیہ کار عامر رانا نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جنہیں ثابت کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس عدالت میں ثبوت ہونے چاہیے۔
جس قسم کے مقدمات ہیں خاصے سنگین ہیں، ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے مقدمات ہوں اور انہوں نے عدالت میں بھی جانا ہے تو اس کے پیچھے شواہد مضبوط ہوں گے، تو تبھی اس قسم کے کیسز کو آگے سی ٹی ڈی پرسو کر سکتی ہے۔
سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق جماعت الدعویٰ اور دیگر جماعتوں نے مبینہ طور پر جو جائیدادیں بنائیں وہ 5 مختلف ٹرسٹ تنظیموں کے نام کے نیچے بنائی گئیں۔ ان تنظیموں میں الانفال ٹرسٹ، دعوت الارشاد ٹرسٹ، معاذ بن جبل ٹرسٹ، الحمد ٹرسٹ اور المدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ شامل ہیں۔ حافظ سعید، عبد الرحمان مکی، امیر حمزہ، ملک ظفر اقبال، عبید اللہ عبید اور دوسرے افراد پر مقدمات لاہور، ملتان اور گجرانوالہ میں درج کیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کے مالی معاملات پر بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ کارروائی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی سفارشات اور اقوام متحدہ کی جانب سے ان افراد اور تنظیموں پر لگائی جانے والی پابندیوں کی روشنی میں کی گئی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ان اقدامات سے پاکستان کو عالمی سطح پر یہ ثابت کرنے میں مدد ملے گی کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سنجیدہ کارروائی کی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان کے ان اقدامات پر چند ہی گھنٹوں میں انڈیا کی جانب سے جواب بھی آ گیا۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا،
نو لیٹ اس ناٹ گیٹ فول بائی دیز کاسمیٹک سٹیپس،
ہمیں ان دکھاوے کے اقدامات سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں ایسے اقدامات دیکھے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا اختتام کہاں ہوتا ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے گروپوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں پاکستان کا خلوص صرف ان کارروائیوں کے مستند اور دیرپا ہونے کی بنیاد پر ہی جانچا جا سکتا ہے۔ یہ بددلی کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات کی بنیاد پر نہیں جانچا جا سکتا جو پاکستان عالمی برادری کی ذہن سازی کے لیے کرتا ہے۔
اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا محقق اور تجزیہ کار ڈاکٹر تہمینہ اسلم سے، اور ان سے پوچھا کہ جماعت الدعویٰ کے امیر اور دیگر تنظیموں کے خلاف دہشت گردی میں مالی معاونت کے مقدمات کا درج ہونا کیا پاکستانی حکومت کی پالیسی میں تبدیلی ہے یا پھر وقت کی ضرورت؟
اچھا، 21 جولائی کو پاکستان نے سب سے پہلے جیسے حافظ عبد الرحمن مکی کو اریسٹ کیا تھا، اس ٹائم یہ تقریباً فرسٹ اشارہ تھا کہ پاکستان کی فیوچر پالیسی کیا ہوگی ایشو کو لے کر۔
جی،
تو اس سلسلے میں اب 1 اور 2 جولائی کو جتنی یہ جماعتیں ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن پاکستان نے سٹارٹ کیا ہے، لشکر طیبہ، جماعت الدعویٰ، افلا انسانیت فاؤنڈیشن، تو یہ کلیئر کٹ پاکستان کی پالیسی شو کر رہے ہیں کہ پاکستان کون سی ڈائریکشن لینے جا رہے ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی میں تو چینج ہے ہی، لیکن کیا وجہ ہوئی، کیوں پاکستان کو محسوس ہوا کہ اب وقت ہے کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کرے؟
جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھو گا فلوریڈا میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، اورلینڈو میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی، اور اس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کو خاصی ٹف وارننگ دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اکتوبر تک یا تو نیشنل ایکشن پلان کے تمام پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرے، ادروائز فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس وہ پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دے سکتی ہے۔ تو یہ مین ریزن ہے، اور سیکنڈلی پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے 20 جولائی کو یو ایس وزٹ کرنے، اور ان کی وہاں پر ملاقات ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کے لیے وہ اپنی پاکٹ میں کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر اس ایشو پر بھی بات ہوگی، اور پاکستان کو یو ایس کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ پاکستان کے ایکشن کیا ہیں۔
دہشت گردی میں معاونت ثابت کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو اب ایسی تنظیموں کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا رہا ہے یا کہا جاتا رہا ہے کہ انہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور چند تو فلاحی تنظیمیں بھی ہیں۔
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے 4 ایریاز ڈیفائن کیے تھے جس پر پاکستان نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس میں 1 پر جو ہے کہ پاکستان کو اس بات پر تنقید کی گئی ہے کہ آپ نے ٹیرر فائنینسنگ انویسٹیگیشن نہیں کی، اور یہ جو کل کا اور آج کا ایکشن ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
لیکن یہ پورا عمل کتنا نتیجہ خیز ہوگا پاکستان کے تناظر میں ہم اگر دیکھیں تو، کیونکہ دنیا میں جب ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے قوانین کی بات ہوتی ہے تو ساتھیوں کا توڑ بھی نکال لیا گیا ہے۔ اب ٹیرر فائنینسنگ جیسے کام منشیات کی اسمگلنگ ہے، غیر قانونی تارکین وطن یا اس طرح کے دیگر کاموں سے ہونے والی جو رقم ہے اس سے کیا جاتا ہے؟
ہمارے یہاں پالیسیز بہت دیر سے بنائی جاتی ہیں، پھر ان کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ جماعت الدعویٰ کو 2002 میں بین کر دیا گیا تھا، اس کے بعد کافی دفعہ حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا اور وہ کورٹس میں پیش ہوئے، لیکن وہاں سے رہائی مل گئی۔ اور یہ پاکستان کے ایکشن یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہم جو ہیں ان پر کوئی کیس جو ہیں وہ پروف نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کورٹ سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ایک مذاق بن کے رہ جاتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ کو اریسٹ کرتے ہیں کوئی انٹرنیشنل فیور لینے کے لیے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر تہمینہ اسلم۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے متحدہ عرب امارات سے گرفتار ہونے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ راشد حسین پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راشد حسین پر کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے عہدیداروں نے کہا کہ راشد حسین بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کے حوالے سے سرگرم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم تھا، جہاں سے ان کو 6 ماہ قبل گرفتار کرنے کے بعد اب پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بی ایچ آر او کی وائس چیئر پرسن طیبہ بلوچ کا کہنا تھا،
راشد حسن بلوچ کو متحدہ عرب امارات کی خفیہ ایجنسی نے 26 دسمبر 2018 کو بنا کسی جرم و ثبوت کے لاپتہ کر دیا اور 6 مہینے لاپتہ کرنے کے بعد حکومت پاکستان کے حوالے کر دی۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ راشد حسین کے خاندان کے 6 افراد کو خوزدار میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے باعث وہ کئی سال قبل متحدہ عرب امارات چلا گیا تھا۔
ان کے والد کو رمضان کو یہ بھی دبئی میں تھا، وہاں سے یہ آ گیا 25 سال کے بعد، یا زہری میں بھی ان کا ٹارگٹ کلنگ ہوا، اس کے بعد خوزدار میں ان کا ٹارگٹ کلنگ ہوا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے گاڑیوں کو نقصان دیا۔
خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے جو خبر چلی اس کے مطابق راشد حسین گزشتہ سال کراچی میں چینی قونصل خانے پر ہونے والے حملے کا مرکزی ملزم تھا۔ دونوں تنظیموں کے عہدیداروں نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر راشد حسین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے اپنی بے گناہی پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس طرح ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ملزم قرار دے کر حبس بیجا میں رکھنا آئین و قانون کے خلاف ورزی ہے، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔
راشد حسین کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے بلوچستان میں سرکاری حکام سے رابطہ نہیں ہو سکا، تاہم کراچی پولیس نے ان کی گرفتاری اور پاکستان حوالگی سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا آج 6ٹا روز تھا، جبکہ اس سے قبل کہا جاتا رہا کہ مذاکرات کا یہ دور 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ قطر میں طالبان وفد کے ایک رہنما نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار خدائے نور ناصر۔
امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے 7ویں دور کا آج 6ٹا روز تھا، لیکن آخری اطلاعات تک آج بھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ اس سے پہلے امریکی اور طالبان ذرائع نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات 3 دن تک ہوں گے اور 3رے دن متفقہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فریقین کے درمیان اختلافات کے باعث مذاکرات طول پکڑ رہے ہیں، لیکن طالبان وفد کے ایک سینئر رہنما مولوی محمد نبی عمری نے بی بی سی کے عنایت الحق یاسینی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم امریکی فوج کے انخلا کے ٹائم فریم پر بحث جاری ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مسائل کے حل پر اتفاق ہوا ہے، تاہم دیگر مسائل پر اب بھی بحث جاری ہے۔ ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کے ٹائم فریم پر ہیں کہ وہ کتنے دنوں، مہینوں یا سال میں نکلیں گے۔ اس پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے، اور اگر اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا تو یہ بات چیت اتنا طول نہ پکڑتے۔
مولوی محمد نبی عمری کے مطابق یہ مذاکرات جتنا زیادہ عرصہ چلیں گے اتنے پائیدار ہوں گے۔ اس سے پہلے منگل کے روز افغان حکومت اور طالبان دونوں نے کہا تھا کہ دوحہ میں اس مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا انعقاد کیا جائے گا، تاہم طالبان کے مطابق اس ڈائیلاگ میں بھی افغان حکومت کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے، البتہ وہ انفرادی حیثیت سے شرکت کر سکتے ہیں۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، ایک وقفہ اور اس کے بعد کھیلوں کی خبریں، اور پھر سیربین میں دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں شوبز کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
کیمرا، झूठ फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए शोबिज राउंड अप।
खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिया गुलजार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 42वें मैच में वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें लीड्स में मुकाबले हैं। वेस्टइंडीज की जानिब से दिए गए 312 रन्स के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है। इसी इवेंट में कल पाकिस्तान का मैच किस टीम के खिलाफ होगा बता रहे हैं लॉर्ड्स से नमानिगार अब्दुल रशीद शकूर।
कल का मैच दो ऐसी टीमों के दरमियान है जिनमें से एक बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। रही पाकिस्तानी टीम तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर ही है, क्योंकि जो आदाद शुमार और हिसाब किताब सामने आया है उसमें तकरीबन नामुमकिन है पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो बांग्लादेश के खिलाफ 300 या 350 रन के भारी मार्जिन से ये मैच जीते, क्योंकि पाकिस्तान का जो रन रेट है वो शुरू से ही उसको तंग करता रहा है, माइनस में रहा है। तो पाकिस्तान की टीम अगर बांग्लादेश को हरा भी देती है तो 11 पॉइंट्स के साथ वो न्यूजीलैंड के बराबर तो आ जाएगी, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।
खवातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड की टीम स्वीडन को 1-0 से शिकस्त देकर पहली बार आलमी कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका मुकाबला सनीचर को अमेरिका से होगा। इंग्लैंड और स्वीडन की टीमें तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए सनीचर को मैदान में उतरेंगी। फुटबॉल के इवेंट कोपा अमेरिका में पेरू ने चिली को 0 के मुकाबले में 3 से शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज के मुकाबलों में जापान के कई निशिकोरी का सामना बरतानवी खिलाड़ी कैमरॉन नूरी और ऑस्ट्रेलिया के निक किरियोस स्पेन के राफेल नडाल के खिलाफ खेल रहे हैं। उधर बरतानवी नंबर 1 काइल एडमंड दूसरे राउंड में फेर्नांडो वेल्डेस्को से हारने के बाद विंबलडन से बाहर हो गए हैं।
खेलों की खबरें आपने सुनी नाजिया गुलजार से। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। एक नज़र डालते हैं बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर, जहां तोतन खामों के मसरूका मुजस्मे की नीलामी से मुतालिक खबर मौजूद है। मिस्री फिरौन तोतन खामून कौन थे जिनके मुजस्मे की बोली $50 लाख तक जाने का इम्कान है, और क्यों उनके मुजस्मे की नीलामी पर मिस्र बरहम है? दिलचस्प तफसीलात हैं, पढ़िएगा, लेकिन इसके लिए आपको आना होगा bbcurdu.com पर। जबल तारिक की हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों के बावजूद शाम को तेल फ्राहम करने वाले एक मुश्तबा ऑयल टैंकर को जबल तारिक के मकाम पर जब्त कर लिया गया है। जुमेरात को अलसुबह बरतानवी फौजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमले ने ऑयल टैंकर का कंट्रोल संभाल लिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जहाज पर ईरानी खाम तेल था जिसकी मंजिल शाम थी। बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा सारा अतीक की जबानी।
जिब्राल्टर हुकूमत ने एक बयान में बताया है कि शाम को तेल फरहाम करने वाले एक ग्रेस वन नामी ऑयल टैंकर को जिब्राल्टर के मकाम पर जब्त कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक बरतानवी शाही मेरीन्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करके ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। जिब्राल्टर के वजीर आला फैबियन पिकार्डो ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ग्रेस वन शाम की ऑयल रिफाइनरी बनियास के लिए खाम तेल ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि बनियास ऑयल रिफाइनरी ऐसी शामी अनासर की मिल्कियत है जिन पर यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ताहम उन्होंने इस बात की तर्दीद की है कि ये कार्रवाई अमरीका की जानिब से ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए की गई।
जिब्राल्टर की तरफ से की गई कार्रवाइयों का ताल्लुक इन मामलात से हरगिज नहीं जो आजकल अमरीका की जानिब से सामने लाए जा रहे हैं। हम उन पुराने कवायद जवाबित के तहत कार्रवाई कर रहे हैं जिनका इतलाक 2012 में किया गया था और जो उस वक्त से जिब्राल्टर के कवायद का हिस्सा है और हमें पाबंद करता है कि शाम के खिलाफ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई करें। इसका ताल्लुक शाम के खिलाफ पाबंदियों के अलावा किसी चीज से नहीं है।
बीबीसी के मुताबिक जिब्राल्टर हुकूमत की दरख्वास्त पर 20 बरतानवी मेरीन्स और 42 कमांडोज ऑयल टैंकर को जब्त करने बरतानिया से जिब्राल्टर पहुंचे। तेल साफ करने वाली बनियास रिफाइनरी शाम के मगरबी साहिल पर बनियास शहर के शुमाल में वाके है। ये रिफाइनरी शाम की वजारत पेट्रोलियम के मातहत है। 2011 में यूरोपीय यूनियन ने बशारुल असद हुकूमत और इसके मातहत जर्नल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर पाबंदियां आयद की थी। 2018 में यूरोपीय यूनियन ने इन पाबंदियों में मजीद 1 की तौसी कर दी थी। ये इकदाम बशारुल असद हुकूमत की अपने शहरियों के खिलाफ जालमाना पॉलिसियों की वजह से उठाया गया।
برطانوی فوجوں کی جانب سے مشتبہ آئل ٹینکر ضبط کرنے کی تفصیل بتا رہی تھیں سارا عتیق۔ بنگالی فلموں کی مقبول اداکارہ اور نو منتخب رکن پارلیمان نصرت جہاں کی جانب سے ایک ہندو دیوتا کی پوجا کرنے پر بعض مسلمان علماء نے اعتراض کیا ہے، لیکن نصرت جہاں نے ان اعتراضات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ ان کا مذہب ان کے دل میں ہے۔ نصرت جہاں نے حال ہی میں جین مذہب کے ایک صنعتکار سے شادی کی ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمان نصرت جہاں آج کولکتہ میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ساتھ بھگوان جگن ناتھ کی سالانہ مذہبی یاترا میں مہمان خصوصی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے پجاریوں کے منتر اور جاپ کے درمیان ناریل توڑ کر اور روایتی ہندو پوجا کر کے یاترا کا آغاز کیا۔ بہت سے مولیوں اور مفتیوں کو ہندو دیوتا کی پوجا پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے اپنے طور پر نصرت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ٹی وی چینلوں کے ذریعے رابطہ کیے جانے اور سوال کیے جانے پر بعض علماء نے کہا کہ نصرت کو ہندو دیوتاؤں کے بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگرچہ نصرت کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلم کہتی ہیں تو بتوں کی پوجا سے باز رہیں۔ نصرت جہاں سے جب ایک نامہ نگار نے پوچھا کہ بعض مفتیوں نے ان کی پوجا کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو انہوں نے کہا، نصرت کہہ رہی تھی کہ میں بے بنیاد باتوں میں یقین نہیں رکھتی، میں اپنا مذہب جانتی ہوں، میں پیدائش سے مسلم ہوں اور اب بھی مسلم ہوں۔ مذہب آپ کے دل میں محسوس ہونا چاہیے، دماغ میں نہیں۔ نصرت بنگالی فلموں کی ایک مقبول اداکارہ ہیں اور بنگال کے بشیر ہاٹ علاقے سے پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ گزشتہ مئی میں انتخاب جیتنے کے بعد انہوں نے بنگال کے ایک صنعتکار نکھل جین سے شادی کی۔ یہ شادی ترکی کے ایک ساحلی شہر میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد جب وہ پارلیمنٹ میں حلف برداری کے لیے آئیں تو وہ ہندو شادی شدہ خواتین کی طرح اپنی مانگوں میں سندور بھر کر آئی تھیں اور وہ اپنے گلے میں منگل سوتر ڈالے ہوئے تھیں۔ اس وقت بھی بعض مولیوں نے ان کے سندور لگانے پر اعتراض کیا تھا۔ بھگوان جگن ناتھ یاترا میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے جانے پر نصرت نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ نصرت کہہ رہی تھی کہ نوجوان انڈین آج اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طرح کی میری سوچ ہے۔ میں ایک ایسے انڈیا کے تصور میں یقین رکھتی ہوں جو سبھی کا ہے۔ ہم سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، ہم انسانیت میں یقین رکھتے ہیں۔ جب کسی مفتی یا مذہبی مرکز سے ان کے غیر مذہب کے لڑکے سے شادی پر کوئی فتویٰ یا اعتراض نہیں آیا تو ٹی وی چینلوں نے میڈیا میں سرگرم بعض مولویوں سے بحث و مباحثے کرائے۔ مذہبی اسکالر ظفر سریش والا نے کہا کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے اور ہر کسی کو اپنے طریقے سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ نصرت جو بھی کرتی ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ نصرت جہاں نئی پارلیمنٹ میں سب سے کم عمر رکن پارلیمان میں سے ہیں۔ سیاست میں آنے کو وہ ایک شعوری فیصلہ بتاتی ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
اور اب وقت ہوا ہے سامعین کی آرا پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات کا۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو آسیہ انصر کا سلام۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کا سیمی فائنل 9 جولائی کو کھیلا جائے گا، لیکن پاکستان کا اب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ کچھ کالرز پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس سے نالا ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ایک سامع فتح محمد نے اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے۔
السلام علیکم، میرا نام فتح محمد، کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بات یہ ہے کہ کرکٹ کے علاوہ عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے، یہ جو سارے کھلاڑی سب کے سب سفارشی لوگ ہیں، کوئی ٹیلنٹ والا نہیں ہے، یہ اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ اپنے لیے کھیلتا ہے اور ملک کے لیے نہیں کھیلتا یہ لوگ۔
اور صوبہ بلوچستان سے ہی ایک اور سامع امین اللہ نے اپنے ہی صوبے کے سیاستدانوں کا احتساب نہ ہونے سے متعلق سوال کیا۔
میں ضلع واشوک بیسیما سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بات یہ ہے کہ کیا یہ بلوچستان والے لیڈروں سے احتساب نہیں ہوگا؟ کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہاں یہ سرداروں نے اور یہ لیڈروں نے بہت کھا چکے ہیں۔
چند سامعین ایسے ہیں جنہوں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے اپیل کی ہے کہ تنقید برائے تنقید کے بجائے ساتھ مل کر ملک کو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹا جائے۔
میں محمد یوسف زرد غلام جان، تحصیل خالق آباد، ضلع کلات سے مخاطب ہوں۔ ملک پاکستان اپنے تاریخ کے ایک اور سیاسی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ ایسے نازک وقت میں حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، نہ اسمبلی کے اندر اور نہ باہر صرف اور صرف تنقید کے نشتر چلا کر سیاسی و ذاتی مفادات کو ملک و قوم پر ترجیح دے کر تاریخی غلطی کر رہے ہیں۔
اور حکمرانوں کی بے حسی کا ایسا ہی شکوہ صوبہ پنجاب سے بھی ایک کالر نے کیا ہے۔
نور محمد بات کر رہا ہوں، راجن پور ہمارا تحصیل رجحان سے۔ بات یہ ہے کہ جو سارا دن کشتی ہوتا رہتا ہے اسمبلی میں، 8-12 روپیہ غریبوں کے خرچ ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے دوسرے چور ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنا مہنگائی کرے، خدا را پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔
صوبہ بلوچستان سے ایک کالر عبدالحق مینگل نے بی بی سی سے وابستہ رہنے والے سینئر براڈ کاسٹر شفیع نقی جامعی کی غیر حاضری سے متعلق سوال کیا ہے۔
میں حافظ عبدالحق مینگل بلوچستان کے ضلع وارن کیلا کے بازار سے بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی عرصے سے شفیع نقی جامعی کا آواز سنائی نہیں دیتا ہے، وہ کہاں ہے اور کیسا ہے؟ شکریہ۔
عبدالحق مینگل صاحب، آپ کے سوال کا جواب حاضر ہے۔ شفیع نقی جامعی صاحب اب بی بی سی کے ساتھ وابستہ نہیں، تاہم جب کبھی بی بی سی ان سے کسی بھی اہم مسئلے پر گفتگو یا تجزیہ کرے گا تو آپ اس وقت ان کی گفتگو ضرور سن سکیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام خاص سے پریشان ہیں۔
السلام علیکم، ہم ضلع سکر تحصیل سالے پڑ سے سکندر علی شمبانی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہے اور ہمارے علاقے میں اسکول کی سہولت موثر نہیں ہے۔ ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے علاقے میں اسکول کی سہولت اور بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرے۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان بھر سے لینڈ لائن کے ذریعے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-222-75 یعنی 0800-222-75۔ اسی کے ساتھ ہی آسیہ انصر کو اجازت دیجیے۔
پروگرام میں ساتھ ہی ایک اور اہم خبر بھی شامل کر لیتے ہیں کہ آئی سی جے یعنی عالمی عدالت انصاف مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ 17 جولائی کو سنائے گی۔ کلبھوشن یادو کے بارے میں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ انڈین بحریہ کے حاضر سروس افسر ہیں جنہیں 2016 میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ انہیں پاکستانی عدالت نے سن 2017 میں جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات میں موت کی سزا سنائی تھی۔ ادھر انڈیا کا موقف یہ ہے کہ کلبھوشن انڈین بحریہ کے سابق اہلکار ہیں اور انہیں ایران سے اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت کلبھوشن تک کونسلر سطح کی رسائی نہ دے کر ویانا کنونشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ آخری مرتبہ عالمی عدالت انصاف میں دونوں ملکوں کے درمیان سن 1999 میں آمنا سامنا ہوا تھا، جب پاکستان نے پاک بحریہ کے ایک جہاز کو نشانہ بنانے کا معاملہ بین الاقوامی عدالت میں اٹھایا تھا۔ اور اس معاملے میں تمام تر موقف سننے کے بعد اس عدالت نے یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبداللہ فاروقی، پروڈیوسر سارا تیک، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، نازیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت۔ آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں ساتھ سہیل سے۔
پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبہ پنجاب کی کلدم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں مقدمات درج کیے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے معاہدے کے تحت انہیں F-35 طیارے نہ دیے تو یہ ڈکیتی کے مترادف ہوگا۔ شمالی کوریا نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے حالیہ معاہدے کے باوجود جارحانہ اقدامات پر تلا ہوا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ جیرمی ہنٹ نے چینی سفیروں کو متنبہ کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں شہری آزادی پر کسی قسم کی قدغن لگانے کی کوشش کے سنگین نتائج پیدا ہوں گے۔ فرانس کے اراکین پارلیمنٹ نے آن لائن پائے جانے والے نفرت انگیز مواد پر پابندی لگانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔